وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ شُرُوعُهُ فِي النَّافِلَةِ قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْكَانِ الْمَكْتُوبَةِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنِ الْفَرْضِ وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة حتى يحنث بها في يمينه لا يصلي. سجدہ سہو کا بیان چل رہا ہے اور گزشتہ سبق کے آخر میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ کو بھول گیا اور پانچویں رکعت کی طرف اٹھ گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، چاہے رکوع بھی کر لیا لیکن سجدہ بھی نہیں کیا، تو واپس لوٹ آئے اور قاعدہ کرے اور کیا کرے، پھر سجدہ سہو کرے. اور اگر اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تھا تو پھر کیا کرے گا؟ اب وہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهُ عِنْدَنَا، اور اگر اس نے پانچویں رکعت کو مقید کر دیا سجدے کے ساتھ، یعنی اس کا بھی سجدہ کر لیا، بَطَلَ فَرْضُهُ عِنْدَنَا، تو اس شخص کا فرض ہمارے نزدیک باطل، یعنی عند الاحناف اس کا فرض کیا ہوا؟ باطل ہو گیا. خلافاً لشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا فرض ابھی باطل نہیں. تو ہمارے نزدیک دیکھیے صورت کیا ذکر ہو رہی ہے، آخری قعدہ وہ بھول گیا ہے اور آخری قعدہ تو تھا فرض، اور اس نے کیا شروع کر دی؟ پانچویں رکعت. پانچویں رکعت کے ساتھ جب اس نے سجدہ کر لیا، سجدے کے ساتھ اس کو مقید کر دیا، تو اس صورت میں اس کے فرض باطل ہو گئے، کیونکہ وہ نفلوں میں شروع ہو گیا. کس میں شروع ہو گیا؟ نفلوں میں. جب تک سجدہ نہیں کیا تھا وہ رکعت محل رفض میں تھی، اس کو چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن جب اس نے سجدہ کر لیا اب رکعت پوری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ رکعت. اگرچہ رکعت میں دو سجدے ہیں لیکن بہرحال ایک سجدہ بھی کر لیا تو گویا رکعت کو اس نے ادا کر لیا، اس کو نماز، ایک رکعت کو بھی ایک سجدہ کر لیا جائے اگر تو اس کو بھی نماز کہتے ہیں. آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی اس کو بھی کیا کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں. تو گویا اس نے آگے ایک نماز پوری شروع کر دی ہے اور اس کو پکا کر دیا، اور وہ تو ہیں نفل. کیا ہیں؟ لازمی بار. فرض تو کتنے تھے؟ چار تھے، اور یہ اس نے پانچویں کیا شروع کر دیا؟ نفل. اور نفل تبھی شروع ہو سکتے ہیں جب وہ فرضوں سے نکل جائے. نفل کب شروع ہوں گے؟ جب فرض معلوم ہوا یہ فرضوں سے نکل گیا. جب فرضوں سے نکلا ہے وہاں تو ایک فرض کو چھوڑ کر نکلا ہے، لہذا وہ فرض پورے ہوئے
نہیں،
وہ فرض پورے نہیں ہوئے، لہذا اس کے فرض نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اس کے ساتھ پھر کیا کر لے، ایک رکعت اور ملا لے، کیونکہ ایک رکعت والی نفل تو صحیح نہیں، تو ایک رکعت اور ملائے. چھ رکعت پر پھر جا کر کیا کر دے، وہاں جا کر سلام پھیرے گا، اور یہ سارے اس کے نفل بن گئے بھائی. ہاں یہ بھی آگے ذکر کریں گے کہ یہ فرض تو ہو باطل ہو گئے، تو کیا یہ چار رکعتیں نفل بن گئیں یا نفل نہیں بنی؟ بھائی نفل نہیں بنی. تو آپ پڑھ چکے، شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ بطلان وصف سے، بطلان اصل ضروری نہیں، فرضیت باطل ہو جائے تو اس سے تحریمہ باطل نہیں ہوتا. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا، سمجھ میں آیا بھائی؟ فرضیت باطل ہو جائے تو اصل صلات باطل نہیں، تحریمہ باطل نہیں. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ فرضیت باطل ہو جائے تو تحریمہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل. لہذا یہ چار رکعت ان کے نزدیک ویسے ہی گئے، ان کا یہ نفل رہے اور نہ ہی فرض، جبکہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ کیا بن گئے؟ نفل بن گئے، نماز باقی، البتہ فرض ہونا ان کا باطل ہو گیا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے یہ خود بھی اب ساری یہ تفصیل ذکر کریں گے. وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ، اور اگر مقید کر دیا پانچویں رکعت کو سجدے کے ساتھ، بَطَلَ فَرْضُهُ عِنْدَنَا، تو اس شخص کا فرض جو ہے وہ باطل ہو گیا ہمارے نزدیک، خلاف الشافعی رحم اللہ، بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے، لِأَنَّهُ، یہاں سے یہ نہ سمجھنا امام شافعی رحم اللہ کی دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ذکر ہو رہی ہے، صرف ان کا اختلاف ذکر کر دیا کہ ان کے نزدیک فرض ابھی بھی باطل نہیں. تو دلیل اس کی کہ فرض کیوں باطل ہو گئے وہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ شُرُوعُهُ فِي النَّافِلَةِ، اس لیے کیونکہ اس نے پکا کر دیا شروعہ، اپنے شروع ہونے کو، فِي النَّافِلَةِ، کس میں؟ نفل. اس نے جب پانچویں رکعت کا سجدہ کر دیا تو اپنے نفلوں میں شروع ہونے کو پکا کر دیا، اس سے پہلے پکا نہیں تھا، چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن جب سجدہ بھی کر دیا اب نفلوں میں شروع ہونا پکا ہو گیا. اور نفلوں میں انسان کب شروع ہوگا؟ جب کس سے نکل جائے؟ فرضوں سے. جب نکل جائے معلوم ہوا فرض اس نے چھوڑ دیے اور کس میں شروع ہو گیا؟ نفل. اور فرضوں کا تو ایک فرض باقی تھا، لہذا وہ کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے. لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ، اسْتَحْكَمَ کا معنی پختہ ہونا، مضبوط ہونا، پکا ہونا. لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ شُرُوعُهُ فِي النَّافِلَةِ، اس لیے کیونکہ مستحکم ہو گیا اس کا شروع ہونا نفلوں میں، قبل اکمال ارکان المکتوبتی، قبل پورا کرنے ارکان مکتوبہ کو، مکتوبہ یعنی فرض نماز، مکتوبہ فرض جو لکھی گئی یعنی فرض کی گئی ہے، فرض کی ہوئی نماز کے ارکان کو پورا کرنے سے پہلے ہی وہ کس میں شروع ہو گیا؟ نفلوں میں شروع ہونے کو اس نے پکا کر دیا. وَمِن ضَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنِ الْفَرْضِ، اور نفلوں میں شروع ہونے کے ساتھ ضروری ہے فرضوں سے نکلنا، تو معلوم ہوا یہ کس سے نکل گیا ہے؟ فرضوں سے نکل گیا ہے. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی. وَهَذَا لِأَنَّ الرَّكْعَةَ، وہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اوپر مسئلہ ذکر کر دیا کہ اگر سجدہ پانچویں رکعت کا نہیں کیا تو واپس لوٹ سکتا ہے اور قعدہ کر سکتا ہے، اور اگر سجدہ کر لے گا تو اس صورت میں فرض کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ سجدے کی قید آپ لگا رہے ہیں کہ سجدہ کر لیا تو بس اب فرض باطل؟ کہتے ہیں وَحَذَا لِأَنَّ رَكْعَةَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاةٌ حَقِيقَةً، اس لیے کیونکہ رکعت صرف ایک سجدے کے ساتھ ہی ہو تو بھی یہ صلاةٌ حَقِيقَةً، یہ کیا ہے؟ حقیقتاً صلاة ہے. حتی یحنس بها فی یمینہ، یہاں تک کہ وہ حانث ہو جائے گا اس کی وجہ سے اپنے اس قسم کے اندر، لا یصلی، اس قسم کے اندر، کون سی قسم؟ لا یصلی، کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا. بھئی ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ لا اصلی، واللہ لا، واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، سمجھ؟ اب قسم تو اس نے غلط اٹھائی، اس سے ہماری بحث نہیں، تو یہ قسم منعقد ہو گئی. یہاں صرف یہ بتلائیں گے یہ قسم اگر کسی نے کھا لیا تو حانث کب ہوگا؟ کہتے ہیں جب نماز شروع کر دے گا تو فوراً حانث نہیں ہوگا، بلکہ کب ہوگا؟ جب ایک سجدہ کر لے گا، جیسے ہی وہ ایک سجدہ کرے گا، ابھی دوسرا کیا بھی نہیں، پھر بھی کیا ہو گیا؟ حانث ہو گیا، کیونکہ ایک سجدے کے ساتھ بھی رکعت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز. تو اس نے تو نماز پڑھ لی، اور اس نے قسم تو کیا اٹھائی تھی؟ واللہ لا اصلی، میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو معلوم ہوا ایک سجدے کے ساتھ بھی رکعت تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. تو یہاں بھی اس نے ایک سجدہ جب یہ پانچویں رکعت کا کر دیا تو نماز پڑھ لی، یعنی اگلی زائد نماز کیا کر دی؟ نفل شروع کر دیے، وہ پڑھنا شروع کر دیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دلیل سمجھ میں آئی؟ بھائی یہ معنی ہے وَحَذَا لِأَنَّ الرَّكْعَةَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاةٌ حَقِيقَةً، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ رکعت جو ہے ایک سجدے کے ساتھ بھی نماز ہے حقیقتاً. حَتَّى يَحْنَسَ بِهَا فِي يَمِينِهِ، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ حانث ہو جائے گا اپنی اس قسم کے اندر، لا يصلی، کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، یعنی اس نے قسم کھائی لا اصلی کی. وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا، اور پلٹ جائے گی اس کی نماز نفل ہو کر، اس کی نماز کیا بن جائے گی؟ نفل بن جائے گی. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، خلافا لمحمد رحمہ اللہ علی ما مر، بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے اس وجہ سے جو گزر گئی. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نفل بھی نہیں بنیں گے یہ چار رکعت، اور امام اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک نفل بن جائیں گے. کیا وجہ گزری تھی قضاء الفوائد کے باب میں؟ ہاں, امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وصف کے فوت ہونے سے اصل بھی فوت, جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک وصف کے فوت ہونے سے اصل کا فوت ہونا لازم نہیں. فیضم الیہا رکعتن سادسۃن, تو ملا لے اس کے ساتھ چھٹی رکعت ملا لے. فیضم الیہا رکعتن سادسۃن, تو ملا لے اس کے ساتھ چھٹی رکعت. ولو لم یضم لا شیء علیہ, اور اگر اس نے نہیں ملائی چھٹی رکعت تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے. بھئی دیکھیے, آپ نے پڑھا نفل ہیں جب تک شروع نہیں کیے, لیکن جب شروع کر دیے اب کیا بن گئے؟ واجب. لہذا ان کو اب اگر درمیان میں وہ توڑ دیتا ہے تو کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم, تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو, عملوں کو باطل نہ کرو. تو اب یہ جو رکعت ہے, یہ جو نماز اس نے شروع کر دی, پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا, اور پھر اس کو یاد آیا او ہو میرے تو چار رکعتیں تھیں اور یہ تو میں نے پانچویں ملا لی ہے, اور اس نے بیچ میں ہی نماز چھوڑ دی, بیچ میں ہی نماز چھوڑ دی. تو یہ جو پانچویں رکعت کا سجدہ کر چکا تھا یہ تو کیا بن گئے؟ نفل. تو یہ نفل اس نے اب توڑ دیے, تو کیا یہ نفل اس کے ذمے اب ان کی قضا واجب ہوگی یا واجب نہیں؟ تو کہتے ہیں اس کی قضا بھی اس پر واجب نہیں, ان دو رکعتوں کی قضا بھی واجب نہیں. کیوں نہیں واجب؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے اپنے ارادے سے, اس کا باقاعدہ ارادہ نہیں تھا نفل پڑھنے کا, یہ تو اپنے غلط گمان کی وجہ سے وہ کھڑا ہو گیا تھا اور شروع کر دیے تھے. تو یہ جو جس نفلوں کو اس نے پڑھنا شروع کیا یہ مظنون تھے. کیا تھے؟ ظن کے معنی گمان کرنا. تو یہ شخص ہوا ظانن, گمان کرنے والا, اور یہ نفل کیا ہوئے؟ مظنون. تو اس کا ارادہ تھا نفل پڑھنے کا؟ نہیں. تو یہ نفل بال ارادہ نہیں, بلکہ یہ نفل ہوئے مظنون, اس کے غلط گمان, اپنے غلط گمان کی وجہ سے اس میں شروع ہوا ہے. لہذا چونکہ ارادہ نہیں تھا, نفل مظنون تھے, لہذا اس لیے یہ اس پر لازم بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَلَوْ لَمْ يَظُمَّ لَا يَشَيْءَ عَلَيْهِ, اور اگر اس کے ساتھ اس نے چھٹی رکعت نہ ملائی تو اس پر کوئی چیز نہیں, یعنی اس پر اس کی قضا بھی واجب نہیں. لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ, اس لیے کیونکہ وہ جس میں شروع ہوا تھا مظنون, وہ مظنون ہے. ثُمَّ إِنَّمَا يَبْطُلُ فَرْضُهُ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ, جی فقہا پر اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں, کیسے ایک ایک مسئلے کو واضح لفظوں کے اندر قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہوئے اور وہاں سے اصول لیتے ہوئے ایک ایک مسئلہ انہوں نے ذکر کر دیا. بھائی کتنی گہرائی تک یہ جاتے ہیں مسئلے کی, انسان حیران رہ جاتا ہے. اب کہتے ہیں بھائی پانچویں رکعت کا جب سجدہ کرے گا تو وہ فرض کیا ہو جائیں گے؟ پچھلے باطل ہو جائیں گے, کیونکہ قعدہ اخیرہ رہ گیا ہے وہاں پر. اچھا پانچویں رکعت میں کب فرض باطل ہوں گے؟ کب؟ جیسے ہی پیشانی زمین پر رکھے گا تب, یا پیشانی کو زمین سے اٹھا لے گا تب؟ بھائی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی پیشانی زمین پر رکھے گا ساتھ ہی وہ فرض کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے. اب ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھا لیتا اس وقت تک اس کے فرض باطل نہیں, باطل نہیں. سمجھ میں آئے؟ لہذا سجدے کے بیچ میں اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا اور ابھی اس نے سر تو اٹھایا نہیں, لہذا یہ گیا وضو کرنے چلا گیا, بنا کرنا چاہتا تھا اور وضو کرنے گیا اور وہاں اس کو خیال آیا او ہو میں تو قعدہ اخیرہ بھول گیا تھا, میرے ذمے باقی ہے, تو یہ اب کیا آ کر اسی پر بنا کر سکتا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں بھائی کیا کر سکتا ہے, آئے اور آ کر سیدھا بیٹھ جائے اور بیٹھ کر پھر وہ آخری قعدہ کرے اور تشہد پڑھے، سلام پھیرے، سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو گئی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، پیشانی رکھتے ہی کیا ہو گئی تھی وہ رکعت؟ باطل ہو گئی تھی. اب بنا نہیں کر سکتا. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. یہ ہے ہمارے فقہاء کرام بھائی، اللہ ان کے کروڑہا درجات بلند فرمائے. کہتے ہیں ثم انما یبطل فرضه بوضع الجبهة عند ابی یوسف رحمہ اللہ، پھر اس کا فرض باطل ہو جائے گا. جبہتن کہتے ہیں پیشانی کو، پیشانی رکھنے سے ہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. دلیل کیا ہے ان کی؟ وہ فرماتے ہیں لانه سجود کامل. میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ جس کو ہم اردو میں سجدہ کہتے ہیں اس کو عربی میں سجود کہتے ہیں. تو یہ سجود کا لفظ آ رہا ہے، اس کو جمع نہ سمجھنا، یہ سجدے کی جمع ہے. لانه سجود کامل، اس لیے کیونکہ یہ کامل سجدہ ہے. پیشانی کا رکھ دینا ہی کیا ہے؟ کامل سجدہ ہے بھائی. سجدہ کہتے ہیں اس کو ہے کہ زمین پر انسان پیشانی رکھ دے. وعند محمد رحم اللہ، اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بے رف ہی ایب طلو، پچھلی عبارت میں لائیں یب طلو فرض ہو بے رف ہی، کہ اس کا فرض باطل ہوگا سر کو اٹھا لینے سے. بھائی کیوں؟ ان کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں لأن تمام الشیء بآخری ہی، اسی کیونکہ شے کا پورا ہونا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنے آخری حصے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہوا رفع، اور وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ سر اٹھانے سے. معلوم آخری حصے کو بھی اس نے کیا کر لیا؟ پورا کر لیا. ولم یصح مع الحدث، اور یہ سر کا اٹھانا حدث کے ساتھ صحیح نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ سر کا اٹھانا بھائی، جس رکن میں وضو ٹوٹ جائے، تو آپ پڑھ چکے، اس بنا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسی رکن کو دوبارہ ادا کریں گے، اسی رکن کو، کیونکہ اس کا پورا ہونا کس سے ہوتا ہے؟ جب اسے پورا ہو، اس کسی رکن کا پورا ہونا کس طرح ہوگا؟ جب اس رکن سے اگلے رکن کی طرف انسان منتقل ہو. اور کس حالت میں منتقل ہو؟ پاکی کی حالت میں منتقل ہو، پھر ہی پورا ہونا ہوتا ہے، اس کے بغیر پورا نہیں. تو یہاں پر بھی ابھی اس نے سر نہیں اٹھایا، لہذا سجدہ پورا نہیں، اسی میں وضو ٹوٹا ہے. تو سجدہ پورا کب ہوگا؟ جب پاکی کی حالت میں کیا کرے؟ سجدے سے سر اٹھائے، پھر پورا ہوگا. اور یہاں جی وہ اچھا وہ وضو ٹوٹنے والی مثال وہ تو خیر میں نے آگے ذکر کی تھی، یہاں ویسے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پورا ہونا وہ سر اٹھانے سے ہوگا. ولم یصح مع الحدث، اور یہ سر اٹھانا بغیر، یہ سر اٹھانا حدث کے ساتھ صحیح نہیں، اس کے ساتھ سجدہ پورا نہیں ہوگا. وَثَمَرَةُ الْاِخْتِلَافِ تَظْهَرُ، اور ثمرہ اختلاف جو ہے، یعنی ان دو فقہاء کا، ان دو ائمہ کا، امام ابو یوسف اور امام محمد کا، وہ تظہر، وہ ظاہر ہوتا ہے. فیما، اس صورت میں، اذا سبقہ الحدث فی السجود، جبکہ اس شخص کو کیا لاحق ہو گیا، کیا پیش آ گیا؟ حدث پیش آ گیا. فی السجود، سجدے میں، بنا عند محمد رحم اللہ، تو بنا کر سکتا ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک، کیونکہ ابھی سجدہ پورا نہیں، اسی نماز، وہ نماز جو فرض تھے وہ بنا کرتے ہوئے اس کو پورا کر سکتا ہے. خلافا لی ابی یوسف، بخلاف امام ابو یوسف رحم اللہ کے، کہ ان فرضوں پر بنا اب نہیں کر سکتا، ان کے صحیح ہونے کی صورت نہیں بھائی. ولو قعد فی الرابعۃ ثم قام ولم یسلم عاد الی القعدۃ ما لم یسجد للخامسۃ. اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں بھائی. پہلی کیا مثال ذکر کی؟ کون سی صورت تھی؟ قعدہ اخیرہ، بھول گیا ہے اور پانچویں رکعت کی طرف اٹھ گیا، جب تک سجدہ نہیں کیا واپس چلا جائے، اور سجدہ کر لیا ہے تو اب واپس نہیں جا سکتا، لہذا اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے. اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں، ایک آدمی نے قعدہ اخیرہ کر لیا، آخری رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھا بھی، پھر سمجھا شاید یہ بیچ والا قعدہ ہے، وہ کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کی طرف، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ وہ بیان کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں ولو قعد فی الرابعۃ، اور اگر وہ بیٹھ گیا چوتھی رکعت میں، ثم قام، پھر کھڑا ہوا پانچویں کی طرف بھول کر، ولم یسلم اور اس نے سلام نہیں پھیرا، عاد الی القاعدۃ ما لم یسجد للخامسۃ، تو وہ لوٹ جائے قاعدے کی طرف جب تک اس نے پانچویں کا سجدہ نہیں کیا، وسلم اور کیا کرے سلام پھیرے، اور نیز سجدہ سہو بھی کرے گا، کیا کرے گا سجدہ سہو کیوں کرے گا بھائی، تاخیر آ گئی سلام کے اندر بھائی، لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع، اس لیے کیونکہ سلام کرنا حالت قیام میں غیر مشروع، یہ غیر مشروع ہے، درست نہیں ہے، وامکنہ الاقامۃ اور اس کے لیے ممکن ہے اس کو قائم کرنا، علی وجہ ہی اے علی وجہ المشروع، بھائی صورت کیا ذکر ہو رہی ہے، یہ قعدہ کر لیا اور پھر کھڑا ہو گیا پانچویں کے لیے، اور پھر اس کو یاد آیا ابھی سجدہ نہیں کیا، اس کو یاد آ گیا تو واپس لوٹ جائے اور بیٹھ کر کیا کرے سلام پھیرے، کیونکہ سلام پھیرنے کا مشروع طریقہ کون سا ہے، بیٹھ کر، اور یہ تو کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں اس کو یاد آیا ہے تو اب صرف سلام باقی ہے، اب یہ مشروع طریقے پر سلام کرنا اس کے لیے ممکن ہے یا نہیں، یہ جو کھڑا ہوا ہے پانچویں رکعت میں اس کو یاد آیا کہ میرا تو یہ آخری قعدہ میں کر آیا ہوں، یہ پانچویں رکعت ہے تو اس کو اب صرف کیا باقی ہے اس پر سلام، اور سلام یہ کھڑے ہوئے کرے گا یا مشروع طریقے پر بیٹھ کر کرنا چاہیے، بیٹھ کر کرنا چاہیے، اسی لیے کہا کہ وہ لوٹ جائے اور بیٹھ کر کیا کرے سلام پھیرے، یہ معنی ہے، لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع، اسی کیونکہ سلام کرنا قیام کی حالت میں یہ غیر مشروع ہے، وَأَمْكَنَهُ الْإِقَامَةُ عَلَى وَجْهِهِ اور ممکن ہے اس کے لیے اس سلام کو قائم کرنا، عَلَى وَجْهِهِ اَيْ عَلَى وَجْهِ الْمَشْرُوعِ مشروع طریقے پر اس کے لیے سلام کو قائم کرنا ممکن ہے، بِالْقُعُودِ کس کے ساتھ، بیٹھ کر قعدے کے ساتھ، لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ بِمَحَلِّ الرَّفْثِ اس لیے کیونکہ ایک رکعہ سے جو کم ہے وہ کس میں ہے، وہ محل رفث میں ہے، جو پانچویں رکعت جس میں وہ کھڑا ہے وہ محل رفث میں ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دے اور بیٹھ جائے اور بیٹھ کر سلام پھیرے اور سجدہ سہو بھی کرے گا، میں نے بتلایا بھائی، وَإِن قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ جی یہ وہی صورت، قعدہ کر چکا ہے، قعدے کے بعد پانچویں کے لیے کھڑا ہوا ہے اور پانچویں کا بھی اس نے سجدہ کر لیا، کیا کرنا چاہیے بھائی آپ بتائیے، جی اچھا ایک رکعت اور ملا لے اور آخر میں پھر کیا کر لے سجدہ سہو کر لے، فرض بھی پورے ہوئے اور یہ دو کیا بن گئے نفل بن گئے، کیونکہ فرضوں کے فرائض پورے ہو گئے تھے، آخری قعدہ اس نے کر لیا تھا، وَإِن قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ اور اگر اس نے مقید کر دیا پانچویں رکعت کو سجدے کے ساتھ، ثُمَّ تَذَكَّرَ پھر اس کو یاد آیا، ضَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى تو اس کے ساتھ ایک اور رکعت کو ملا لے، وَتَمَّ فَرْضُهُ اور اس کے فرض مکمل ہو گئے، لِأَنَّ الْبَاقِيَ إِصَابَةُ لَفْظَةِ السَّلَامِ اس لیے کیونکہ باقی جو ہے وہ لفظ سلام کو پہنچنا ہے، لفظ سلام کو پا لینا ہے، وَهِيَ وَاجِبَةٌ اور وہ واجب ہے فرض نہیں ہے، وَإِنَّمَا يَضُمُّ إِلَيْهَا أُخْرَى بھئی آپ نے یہ حکم کیوں دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے، وہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَضُمُّ إِلَيْهَا أُخْرَى اور اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا دے، لِتَصِيرَ الرَّكْعَتَانِ نَفْلًا تاکہ یہ دو رکعتیں کیا بن جائیں نفل بن جائیں، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تُجْزِيهِ اس لیے کیونکہ ایک رکعت یہ اس کے لیے کافی نہیں، ایک رکعت کا تو نفل درست نہیں، لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبُتَيْرَةِ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بُتَيْرَة نماز سے، بُتَيْرَة ابتر سے ہے اور بُتَيْرَة دم کٹی یعنی ادھوری ادھوری، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ادھوری نماز سے منع فرمایا ہے نامکمل نماز سے یعنی ایک رکعت سے، ثم لا تنوبانی اچھا بھائی اب کیا ہوا چار رکعت فرض ہو گئے پانچویں کو قعدہ پانچویں کا سجدہ کر لیا تھا لہذا کیا کر لے ایک اور رکعت ساتھ ملا لے یہ دو کیا بن جائیں گے نفل، اب مثلا یہ دو نفل بن گئے تو کیا یہ ظہر کی نماز میں تھا تو یہ دو رکعتیں کیا سنتوں کے قائم مقام ہو جائیں گی؟ چار تو فرض ہو گئے اور یہ دو جو نفل ہیں یہ کیا وہ سنتیں بھی تو نفل ہیں نا، اور وہ دو رکعت ظہر کی نماز کے بعد سنتیں کتنی ہیں؟ دو رکعت. تو یہاں یہ جو فرضوں کے ساتھ دو رکعت ادا ہو رہے ہیں زائد، کیا یہ ان سنتوں کے قائم مقام ہوں گے یا قائم مقام نہیں ہوں گے؟ تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سنتوں کے بھی قائم مقام ہو گئے، لیکن صاحب ہدایہ بتلائیں گے آپ کو کہ نہیں، صحیح قول یہ ہے کہ یہ سنتوں کے قائم مقام نہیں، کیونکہ سنتوں کو علیحدہ تحریمہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کو اسی طرح علیحدہ تحریمہ کے ساتھ ادا کیا ہے کہ نئے سرے سے پھر کیا کرے تحریمہ کہے اللہ اکبر کے. جی ثم لا تنوبان سنت الظہری نہ بینبو کے معنی قائم مقام ہونا، پھر یہ دو رکعتیں قائم مقام نہیں ہوں گی سنت الظہری ظہر کی سنتوں کے. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے، لأن المواظبۃ علیہا بتحریمۃ مبتدعۃ، اس لیے کیونکہ ان پر جو پابندی کی گئی تھی یعنی حضور علیہ السلام نے جو ان پر پابندی فرمائی، بتحریمۃ مبتدعۃ وہ کس کے ساتھ تھی؟ نئی تحریمہ کے ساتھ تھی. وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اور آخر میں کیا کر لے؟ سجدہ سہو کر لے بھائی. تو چار رکعت فرض ہو گئے اور دو رکعت نفل اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. استحساناً یہ بوجہ استحسان کے بھائی استحسان آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ ہر وہ شرعی دلیل جس کے مقابلے میں قیاس آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان. مثلا قرآن سے یا حدیث سے ایک مسئلے کا پتہ چل رہا ہے اور قیاس سے اس کے مخالف بات کا پتہ چل رہا ہے، تو اس قرآن یا حدیث کے جو مسئلہ جو دلیل آئی اس کو بھی کیا کہیں گے؟ استحسان، کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ استحسان ہے. مثلا دیکھیے موزوں پر آپ مسح کرتے ہیں، قیاس تو کیا تقاضا کرتا ہے؟ موزوں کے اوپر مسا کرنا چاہیے یا نیچے زمین والی جانب؟ نیچے. عقل تو یہ کہتی ہے نیچے یہ حصہ زمین کو لگ رہا ہے اس پر کیا کرنا چاہیے؟ مسا کرنا چاہیے. لیکن حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اوپر والے حصے پر مسا کریں گے، تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ استحسان کہیں گے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا موجود ہے؟ قیاس موجود ہے. سمجھ میں؟ تو ہر استحسان ہر وہ شرعی دلیل جس کے مقابلے میں کیا موجود ہو؟ قیاس موجود. لیکن زیادہ تر اس کا استعمال اور اس کا اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ ایک قیاس ایک جلی ہے ظاہر، ایک ہے خفی پوشیدہ کچھ. یعنی قیاس جلی وہ ہے جو ظاہر ہے، فوراً عقل اس طرف چلی جاتی ہے، اس تک پہنچ جاتی ہے، اور ایک قیاس خفی ہوتا ہے عقل فوراً وہاں تک نہیں پہنچتی بلکہ کچھ غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر عقل وہاں تک پہنچتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو دونوں ہیں ایک ہی چیز، بس اسی قیاس میں اگر غور زیادہ ہے تو کیا کہہ دیں گے؟ قیاس خفی ہے. اگر کم ہے تو کیا ظاہر ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ قیاس جلی. اور قیاس خفی کو استحسان تب ہی کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو. سمجھ میں آیا؟ ورنہ اگر اس کے مقابلے میں قیاس جلی نہیں ہے تو اس کو استحسان بھی نہیں کہیں گے، اس کو قیاس ہی کہیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو استحسانن صاحب کے سجدے کر لے، استحسانن آ گیا معلوم ہوا اس کے مقابلے میں کیا موجود ہے؟ قیاس. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے سجدے نہیں ہونے چاہیے. بھائی کیوں؟ کس طرح؟ کہتے ہیں دیکھیے قیاس یہ تقاضا کر رہا ہے سجدہ سہو نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ فرضوں میں کمی آ گئی. کیا کمی آئی تھی؟ بھائی چار رکعت فرض پڑے تھے، قضا کیا تھا، پھر کھڑے ہو کر کیا پڑھ لیے؟ دو نفل پڑھ لیے. تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ چھ رکعت کے آخر میں سجدہ سہو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ کمی آئی تھی کس کے اندر؟ فرضوں میں. کیا کمی آئی تھی؟ سلام رہ گیا تھا، تو کمی آئی تھی فرضوں میں، تو سجدہ سہو بھی اسی نماز میں ہونا چاہیے جس میں کمی آئی ہے. اور یہ جو آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں یہ تو کس کے آخر میں کر رہے ہیں؟ نفل کے آخر میں کر رہے ہیں. تو ایک نماز میں جو سہو ہوتا ہے سجدہ بھی اسی نماز میں ہوتا ہے، دوسری نماز میں نہیں ہوتا. تو یہاں سجدہ سہو بھی نہیں ہونا چاہیے، بس وہ نماز میں کمی رہ ہی گئی، بس اس کی اب اس کے ساتھ سجدہ سہو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو گزر گئی بس. لیکن استحسانن کیا کیا جائے گا؟ سجدہ سے استحسان سجدہ صاحب کرے گا بھائی. قیاس کی دلیل سمجھ میں آئی؟ کیا دلیل؟ ہاں، کیونکہ یہ اب دوسری نماز ہے، یہاں اس کا سجدہ صاحب یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن استحسان سجدہ صاحب کریں گے. اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ بھائی اس کا سجدہ صاحب بھی یہاں پر ادا ہو جائے گا، اس کا بھی ادا ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ تحریمہ ایک ہی ہے. تحریمہ کیا ہے؟ وہی تحریمہ آخر تک ہے، کوئی نئی تحریمہ نہیں، لہذا اس میں جو کمی آئی ہے اس کی بھی تلافی اس سے ہو جائے گی. اور نیز یہاں صرف فرضوں میں کمی نہیں آئی، نفلوں کے اندر بھی کمی آ گئی. فرضوں میں یہ کمی آئی کہ اس کو مشروع طریقے پر ختم نہیں کیا، سلام کے ساتھ نہیں ختم کیا، بلکہ کس طرح ختم کیا؟ نفلوں میں شروع ہو کر ختم کیا اس کو، حالانکہ مشروع طریقہ کیا تھا؟ سلام پھیر کر اس کو ختم کرتا، لیکن یہ نفلوں میں شروع ہوا تو گویا ان کو ختم کر دیا. اور نفلوں میں بھی کمی آ گئی، نفلوں میں کیا کمی آئی؟ کہ ان کو نئی تحریمہ سے شروع کرنا چاہیے تھا، مسنون طریقہ یہ تھا، لیکن اس نے مسنون طریقے کو چھوڑ دیا. سمجھ میں آئی دلیل؟ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو تحریمہ ایک ہی ہے اور نیز دونوں میں کمی آئی ہے، اس لیے آخر میں سجدہ سہو سے دو تلافی ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اسْتِحْسَانًا، اور سہو کا سجدہ کر لے اس بطور استحسان کے، لِتَمَكُّنِ نُقْصَانِ فِي الْفَرْضِ، بوجہ نقصان. تمکن کا معنی ہے جم جانا، بیٹھ جانا، اس وجہ سے کہ نقصان جم گیا ہے فرضوں میں، یعنی نقصان آ گیا ہے فرضوں کے اندر. کس طرح آیا ہے؟ کہتے ہیں بالخروج الا علی وجہ المسنون، بوجہ نکلنے کے ان سے غیر مسنون طریقے پر. اور نیز نقصان آیا ہے وفی نفلی، کس کے اندر؟ نفلوں میں بھی نقصان آ گیا ہے بھائی. وہ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں بالدخول الا علی وجہ المسنون، ان میں داخل ہونے سے غیر مسنون طریقے سے. ولو قطعها، اور اگر ان دو رکعتوں کو جن میں شروع ہوا ہے ان کو اگر وہ توڑ دیتا ہے، لم یلزم القضاء، تو اس پر قضاء بھی لازم نہیں. لانه مزنون، اس لیے کیونکہ یہ جن میں وہ شروع ہوا تھا یہ مزنون ہیں. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ولو اقتدى به انسان فيهما، جی دیکھیے بھائی فقہاء احناف کی ذرا گہرائی کہاں تک جاتے ہیں یہ بھائی. اب جو امکانی صورت ہوتی ہے سب کو ذکر کرتے ہیں. اب ان رکعتوں کے اندر دو، یہ جو زائد رکعتیں، ان میں اور آدمی آ کر اس کی اقتدا کر لیتا ہے بھائی، یاد رکھیے ایک شخص نماز میں مشغول ہے، آپ جا کر اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جائیے آپ جا کر شریک ہو جائیں، آپ شریک ہو جائیں. وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، آپ جا کر اس کی اقتداء شروع کر دیتے ہیں، بس وہ آپ کا امام بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ امام بن جائے گا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اقتداء کے اندر کیا ہوتا ہے، دراصل انسان یہ بات اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہوئی تو میری بھی صحیح، اس کی فاسد ہوئی تو میری بھی فاسد. تو امام کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ آپ اپنے اوپر خود اپنی مرضی سے نقصان کو لازم کر رہے ہیں یا فائدے کو، تو لہٰذا آپ کر سکتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا آپ اس کی اقتداء کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ شخص اب یہ پانچویں چھٹی رکعت پڑھ رہا تھا، ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کر اس کی اقتداء شروع کر دی، اقتداء، اچھا اقتداء کر دی. اب اس آدمی نے جب اقتداء کیا تو یہ دو پڑھ لے گا اس کے ساتھ، یا اس نے تو اس تحریمہ کے ساتھ چھ رکعتیں پڑھی تھی، اس کو چھ پڑھنا پڑیں گی. تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ چھ پڑھے گا بھائی. کتنی پڑھے گا؟ چھ پڑھنا پڑیں گی اس آدمی کو، کیونکہ اس نے جس تحریمہ کے اندر اس کی اقتداء کیا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں اس سے؟ چھ. لہذا اس کو بھی چھ پڑھنا پڑیں گی. اور شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں نہیں صرف دو پڑھنا پڑیں گی، دو رکعتیں، کتنی رکعتیں؟ کیوں دو کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ چار فرض تھے، فرض ختم ہو چکے، اب کیا شروع ہیں؟ نفل، اور نفل تو دو ہی ہیں، لہذا دو پڑھیں تو اس پر دو ہی لازم ہوں گے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَلَوْ اِقْتَدَى بِهِ اِنسَانٌ فِيهِمَا، اگر اس کی اقتداء کر دی کسی انسان نے، فِيهِمَا ان آخری دو رکعتوں کے اندر، يُصَلِّ سِتًّا عِنَّ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ، تو چھ رکعتیں پڑھے گا یہ اقتداء کرنے والا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، لِأَنَّهُ الْمُؤَدَّى بِهَذِهِ التَّحْرِيمَةِ، اس لیے کیونکہ یہی چھ رکعت جو ہیں ادا کیے گئے ہیں، بِهَذِهِ التَّحْرِيمَةِ اس تحریمت، وعندہما رکعتین، اور شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک دو رکعتیں ادا کرے گا، لأنہ استحکم خروجہ عن الفرض، اس لیے کیونکہ یہ پکا ہو گیا ہے اس کا نکلنا فرضوں سے، فرضوں سے اس کا نکلنا پکا ہو چکا ہے، فرض ختم ہو چکے ہیں، اب یہ صرف دو رکعت نفل ہیں. صورت بھئی، اور فقہا کی گہرائی دیکھیں بھئی، اگر امام کہ اس نے آخر اقتداء کر لی کہ آخری دو رکعتوں میں، امام کو پھر یاد آیا اوہو یہ تو کیا کر رہا ہوں میں، زائد میں پڑ گیا، زائد پڑ گیا، اس نے نماز ہی بیچ میں ترک کر دی، تو کیا اس امام پر دو رکعتوں کی قضاء واجب ہے یا واجب نہیں؟ ابھی پڑھ چکے، ابھی مسئلہ آپ نے پڑھا، اس پر ان دو رکعتوں کی قضاء واجب؟ تبھی اگر فرض کریں فاسد کر دیتا ہے، مقتدی نے اقتداء کر لیا اور پھر کیا کر لیا، اپنی نماز کو فاسد کر دیا، تو کیا اس پر قضاء لازم ہوگی نہیں یا نہیں؟ امام نے تو، امام تو اگر فاسد کر دیتا ہے اس پر تو قضاء نہیں، آپ پڑھ چکے، مقتدی اگر فاسد کر دیتا ہے اس پر قضاء آئے گی یا نہیں وہ ذکر کر رہے ہیں. اب کیا مقتدی پر بھی قضاء دو رکعتوں کی واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کے تابع ہے، اور امام پر تو دو، ان دو کی قضاء واجب نہیں، لہذا مقتدی پر بھی ان کی قضاء واجب نہیں. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مقتدی کو دو رکعتوں کی قضاء کرنا پڑے گی، اس لیے کیونکہ امام جو تھا اس نے دو رکعتیں شروع کی تھیں، وہ اپنے غلط گمان کی وجہ سے شروع کی تھی، تو یہ وہ عارض امام کے ساتھ خاص ہے، اس کو یہ عارض پیش آیا ہے، لہذا اس پر وہ دو رکعتیں لازم نہیں. لیکن مقتدی نے تو اپنے ارادے کے ساتھ آ کر کیا کیا ہے، شروع کی ہے نماز، لہذا اس کے وہ عارض پیش نہیں آیا، تو اس پر وہ نماز کیا ہو جائے گی، اس کی قضاء لازم ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وَلَوْ أَفْسَدَهُ الْمُقْتَدِي، مقتدی نے اقتداء کر لیا اور پھر کیا کر لیا، اپنی نماز کو فاسد کر دیا، تو کیا اس پر قضاء لازم ہوگی نہیں یا نہیں؟ امام تو اگر فاسد کر دیتا ہے اس پر تو قضاء نہیں، آپ پڑھ چکے، مقتدی اگر فاسد کر دیتا ہے اس پر قضاء آئے گی یا نہیں وہ ذکر کر رہے ہیں. وَلَوْ أَفْسَدَهُ الْمُقْتَدِي لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کو فاسد کر دیا مقتدی نے، لا قضاء علیہ، تو اس پر اس کی قضاء نہیں، عند محمد رحم اللہ، امام محمد رحم اللہ کے نزدیک، اعتبارا بالامام، قیاس کرتے ہوئے کس پر، امام پر، کہ جیسے اس پر قضاء نہیں مقتدی پر بھی قضاء نہیں. وعند ابی یوسف رحم اللہ یقضی رکعتین، اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ دو رکعتوں کی قضاء کرے گا، لأن السقوط بعارض يخص الإمام، اس لیے کیونکہ یہ جو ساقط ہونا ہے، ان دو رکعتوں کا ساقط ہونا، بعارض، یہ ایک ایسے عارض کی وجہ سے ہے، يخص الإمام، جو خاص ہے کس کے ساتھ، امام کے ساتھ، وہی اس کو یہ عارض پیش آیا، وہ بھولے سے کھڑا ہوا ہے، مقتدی کو یہ عارض پیش نہیں آیا. دلیل سمجھ میں آگئی؟ قال ومن صلى ركعتين تطوعا فصحى فيهما وسجد للسهو ثم اراد ان يصلي اخريين لم يبني. جی دیکھیے فقہاء احناف بھائی ایک ایک صورت ذکر کرتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی، اور اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو ان فقہا کو، ان پر طعن و تشنیع کو ہی جنہوں نے اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کے اولیاء کہ جن کے محنتوں کو اللہ نے، دیکھیے بھائی 14 صدیاں ہو گئیں ہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف، اس سے زائد ہو گئے، اور دیکھیے دین اسلام اسی طرح اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اور تا قیامت اسی طرح محفوظ رہے گا، اور اس کے لیے اللہ نے اسباب بنائے. ویسے آپ خود اگر آپ تجربہ کر لیں، کسی آدمی سے 2-4 آدمیوں کو کوئی چیز سکھائیں اور ان سے کہیں یہ آگے بھی سکھاتے جاؤ، آپ دیکھیں گے 1 مہینے میں ہی ان کا پتہ نہیں کیا سے کیا حلیہ بن جاتا ہے. آپ نے کچھ اور کہا ہوگا، بات کسی اور صورت پر عمل چل رہا ہوگا. اور یہاں یہ ایک انسان حیران رہتا ہے 1400 سال سے زیادہ، اور قرآن اور دین اسلام سارا کچھ بعینی ہی اسی صورت میں محفوظ ہے جیسے اس وقت تھا. انسانی عقل جواب دے جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ مشیت ازدی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کی. ایک دین کب تک رہے گا؟ تا قیامت رہے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کے ایسے اسباب پیدا فرما دیے بھائی، ایک ایک چیز دین کی محفوظ ہے بھائی. سمجھے، محدثین آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا. پھر اس کے اندر جس نے گڑبڑ کی کوشش کی، اللہ نے ایسے علماء اور محدثین پیدا فرما دیے، انہوں نے ایک ایک بات کی گہرائی میں گئے کہ یہ آدمی، یہ جو حدیث کو روایت کرنے والا ہے، یہ کیسا تھا، اس نے زندگی کیسے گزاری، یہ قابل اعتماد تھا یا قابل اعتماد نہیں تھا، اور یہ اس کا حافظہ قوی تھا یا قوی نہیں تھا، اور یہ فلاں سے روایت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کبھی ملاقات بھی ہوئی تھی یا ملاقات نہیں ہوئی تھی. اتنی گہرائی تک چلے گئے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی. اور پورے ذخیرہ حدیث کو انہوں نے محفوظ کر لیا، کچھ چیزیں جو شامل ہوئی تھیں ان سب کو نکال کر باہر کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ویسے حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے اقوال نہیں، اور اس کو حدیث موضوع کہتے ہیں جو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں بھائی. اور اس میں بھی حدیث میں بھی صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، اسی طرح اور دین کے اسی طرح احادیث کے معنی سمجھنے کو اور اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فقہا کی جماعت تیار فرما دی جو احادیث کے معانی جانتے ہیں. حتیٰ کہ محدثین خود لکھتے ہیں بھائی کہ احادیث کے معانی کون جانتے ہیں؟ فقہا. تو بعض کو اللہ نے محدث بھی بنایا، فقیح بھی بنایا، بعض کو صرف اللہ نے محدث بنایا، بعض کو صرف اللہ نے کیا بنایا؟ فقیح. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے مختلف. اور تو یہ احناف، دیکھیے ایک ایک مسئلہ. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں بھائی، کسی فقہ کسی مسلک کے اندر، یعنی شوافے، حنابلہ، مالکیہ وغیرہ اور فقہ جو ہیں، کسی کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ عدالتی نظام اس کے ذریعے رائج کیا جائے. صرف فقہ حنفی کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کے اندر ہر مسئلے کا جواب آپ کو مل جائے گا بھائی، ہر مسئلے کا. ہمارے فقہا اتنی گہرائی تک چلے گئے، حتیٰ کہ سعودی عرب وہاں پر حنبلی مذہب ہے، اور مسائل کے اندر تو وہ ٹھیک ہے اپنی فقہ پر عمل کرتے ہیں، لیکن عدالتی معاملات کے اندر وہ بھی محتاج ہو جاتے ہیں فقہ حنفی کو لے کر آتے ہیں بھائی عدالتی ماں، کیونکہ ان کی فقہ کے اندر اتنی وسعت ہے ہی نہیں، اتنے مسائل اتنی جزیات ہیں ہی نہیں. یہ وسعت صرف کس کے اندر ہے؟ فقہ حنفی کے اندر ہے بھائی. اور انہی بعض لوگوں نے انہی فقہ احناف کو ان کے خلاف بات کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوتا ہے. انسان حیران ہوتا ہے بھائی، دنیا میں اتنے کفار ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو زندگی کا مقصد ایک یہی نظر آیا کہ آپ ان فقہا جو اللہ کے اولیاء تھے جنہوں نے زندگیاں گزار دی، اس طرح جو کرتا ہے وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہا، دین کی خدمت نہیں کر رہا. سمجھ میں آیا؟ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کفار کی طرف اپنا رخ پھیریں، اہل بدعت کی طرف اپنا رخ پھیریں، باطل کی طرف رخ پھیریں اور جو خدمت کر سکتے ہیں اسلام کی خدمت کریں بھائی. تو اللہ ان سب کو ہدایت دے جو فقہا کے خلاف بولتے ہیں. بھائی فقہا کے خلاف بڑی ہی بے ادبی کی بات ہے یہ کہ فقہا کے خلاف زبان درازی کی جائے اور وہ شخص صرف اپنا نقصان کرتا ہے اور کسی کا بھی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا کتنا اونچا مقام ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا, تصور نہیں کر سکتا. بھائی خود امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الناس عیال ابی حنیفۃ فی الفقہ, تمام لوگ فقہ کے اندر ابو حنیفہ کے عیال ہیں, یعنی ان سے حاصل کرنے والے ہیں. بھائی اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر علم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر علم ثریا کے پاس بھی ہوا, یعنی اتنا دور اور اتنا اونچا ہوا, پھر بھی اہل فارس میں سے ایک شخص جو ہے اس کو حاصل کر لے گا, اس تک پہنچ جائے گا. اور علماء لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ غیر احناف نے بھی لکھا, بڑے بڑے علماء نے, کہ اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. بھائی امام اعظم ابو حنیفہ ان کو اتنا اونچا مقام اللہ نے نصیب فرمایا تھا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی اتنا اونچا مقام. چلیے بس وقت کافی اوپر ہو گیا. هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.